حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله غير مقنوط من رحمته ولا مخلوب من نعمته ولا مأيوس من مغفرته ولا مستنكف عن عبادته الذي لا تبرح منه رحمة ولا تفقد له نعمة. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. الله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. درود پڑھ دیجئے محمد والا. بزرگان محترم، قرآن مجید کا ارشاد یہ ہے کہ ہم نے یقیناً تورات کے بعد زبور میں یہ لکھ دیا کہ زمین کے وارث ہوں گے وہ لوگ جو میرے صالح بندے ہوں گے. اور تفسیر کی روشنی میں میں نے گزارش کیا تھا کہ یہ آیت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرج و شریف اور ان کے اصحاب باوفا کے بارے میں اتری ہے. قرآن مجید کے اندر جہاں پر یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ یہ وارث بنیں گے، تو اس غیبت کے زمانے میں انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی معرفت بھی بڑھائے اور امام زمانہ سے محبت بھی بڑھائے. بعض دفعہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جب آپ کے امام غائب ہیں تو معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ معرفت تو اس کی حاصل ہوتی ہے جس کو انسان دیکھ رہا ہو، حالات جانتا ہو، یہ جانتا ہو کہ وہ کہاں رہتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا پہنتے ہیں. اگر انسان کسی شخص کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کی معرفت بڑھتی ہے. اگر کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے اور بس اتنا جانتا ہے کہ اس کا نام کیا ہے، ان کے والد کا نام کیا ہے، ان کے جد کا نام کیا ہے، ان کی ولادت ہو چکی ہے، ان کا ظہور ہوگا، فقط اتنا ہی جانتا ہے، تو اس میں معرفت کیا حاصل ہوئی؟ یہ بعض مسلمان جب یہ اعتراض کرتے ہیں کہ کسی غائب آدمی کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی، تو میں فقط ان سے اتنا سوال کروں گا کہ تم نے خدا کی معرفت کیسے حاصل کی، رسول کی معرفت کیسے حاصل کی، قیامت کی معرفت کیسے حاصل کی، 124,000 انبیاء کی معرفت کیسے حاصل کی؟ حد تو یہ ہے کہ ابلیس کی معرفت حاصل کر لی. اگر دشمنی ہے تو فقط ایک ذات سے ہے، اور وہ ذات امام قائم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. تو غائب ہونے سے معرفت میں کمی نہیں آتی. خدا کی ذات غائب ہے، اور وہ تو ایسی غائب ہے کہ قیم سے لے کر غائب تھی اور ہمیشہ غائب رہے گی، لیکن اس کے باوجود معرفت میں کمی نہیں آتی. معرفت انسان حاصل کر سکتا ہے. اور امام مہدی کا عقیدہ ایسا عقیدہ ہے جس کی وجہ سے میں نے پہلے بھی گزارش کیا تھا کہ کئی مدعیان امام مہدی کھڑے ہو گئے. انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم امام ہیں، ہم امام مہدی ہیں. تقریباً 50 لوگ ایسے تھے تاریخ میں گزرے ہیں کہ جنہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ میں امام مہدی ہوں. کچھ وہ ہیں کہ جن کے دعوے ہمیں ملتے ہیں امام زمانہ کی ولادت سے پہلے, اور کچھ وہ ہیں کہ جن کے دعوے ہمیں ملتے ہیں امام زمانہ کی ولادت کے بعد. ایک نام جو اس میں سب سے زیادہ مشہور ہے, میں اس کا تذکرہ کرنا چاہوں گا, جعفر کذاب کا نام. کبھی کبھار لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ نبی کی بعض اولاد ایسی تھی جو نافرمان تھی, نالائق تھی, اطاعت گزار نہیں تھی, حتی قرآن مجید کے اندر ایک واقعہ مل جاتا ہے جناب نوح کے بیٹے کا جس کا نام کنعان تھا, اسے نافرمانی کی ہلاک ہو گیا. اور قرآن مجید بھی یہ کہتا ہے کہ اے نوح یہ تیرا بیٹا ہونے کے باوجود تیرے اہل بیت میں سے نہیں ہے. معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی اہل بیت میں سے ہے تو وہ بیٹا ہونے کی وجہ سے نہیں ہے, وہ اطاعت کی وجہ سے ہے. جناب نوح کی مثال تو مل گئی کہ ان کا بیٹا نافرمان تھا, کیا کوئی امام ایسا ہے کہ جس کی اولاد نافرمان ہوئی ہو؟ جی ہاں, دسویں امام امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہیں. ان کا بیٹا بھی نافرمان تھا اور اسی کا نام جعفر تھا. دیکھیں یہ تربیت کا ایک مسئلہ ہے, وہ اپنے مقام پر ہے. انسان اگر تربیت صحیح طریقے سے نہیں کرتے اپنے بچوں کی تو وہ نافرمان ہو جاتے ہیں, بات نہیں مانتے ہیں, دین کے اوپر پیروی نہیں کرتے, یہ ساری بات اپنے مقام پر ہے. لیکن شاید پروردگار یہ چاہتا ہو کہ جب کوئی میرا نمائندہ اس دنیا میں آیا ہے اور لوگ اس کی سیرت کو دیکھ رہے ہیں تو اس نمائندے کی سیرت میں یہ بات بھی آ جائے کہ اگر تمہارے گھر میں کوئی نافرمان اولاد پیدا ہو گئی ہے تو اس کی تربیت کیسے کی جائے, اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا جائے. جعفر کذاب کی ولادت ہوتی ہے دسویں امام کے گھر میں, امام خوش ہونے کے بجائے اداس ہو جاتے ہیں, افسوس کرتے ہیں, اور اسی وقت یہ اعلان کرتے ہیں, لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ دیکھو یہ جو فرزند پیدا ہوا ہے اس کی وجہ سے کئی لوگ گمراہ ہوں گے. امام جانتے ہیں, قرآن مجید خود کہہ رہا ہے کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد الا من ارتضى من رسول. قرآن کہہ رہا ہے کہ علم غیب سے پروردگار کے پاس ہے اور کوئی اس کے غیب پر اطلاع نہیں رکھتا مگر کچھ رسولوں میں سے ایسے لوگ ہیں جو اس کو پسند ہیں, ان کو علم غیب عطا ہوا ہے. تو امام جانتے تھے علم غیب سے کہ یہ گمراہ کرنے والا ہے. اب امام کا طریقہ کار کیا ہے اس نافرمان اولاد کے ساتھ؟ پوری تاریخ آپ دیکھ لیجئے, کہیں پر یہ واقعہ نہیں ملے گا کہ اپنے اس فرزند کو امام نے مارا تک ہو, زخمی تک کیا ہو. قتل تو بہت بڑی بات ہے, معلوم ہے گمراہ ہے, معلوم ہے گمراہ کرنے والا ہے, اس کے باوجود قتل تک نہیں کیا نہ مارا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ انسان کو جتنا اعمال انجام دینے ہیں شریعت محمدی کے اندر رہ کر انجام دینے ہیں, چاہے انسان کا مقصد عظیم ہو, چاہے اچھا مشن لے کر انسان چلتا ہو, لیکن اس کے باوجود جو راستہ اختیار کرنا ہے وہ راستہ بھی ایسا ہو جو شریعت کے مطابق ہو. دیکھیں اگر میں چاہتا ہوں کہ مدرسہ قائم کروں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسجد تعمیر کرائیں, تو مسجد تعمیر کروانے کے لیے چوری نہیں کریں گے. مقصد بہت عظیم ہے کہ مدرسہ قائم کرنا ہے, مسجد قائم کرنی ہے, لیکن اس کے باوجود چوری کرنے کی اجازت نہیں ہے. امام جانتے ہیں کہ اس کی ہدایت کرنی ہے, لیکن ہدایت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے, یا یہ کہ گمراہی کے راستے کو روکنا چاہتے ہیں, لیکن روکنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو قتل کر دیا جائے, قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. لہذا یہ بڑا ہوتا ہے, جوان ہو جاتا ہے, اور امام خود اشارہ فرماتے ہیں کہ جعفر کھلم کھلا شراب خور ہے, کھلم کھلا فحاشی کرتا ہے. امام کا بیٹا ہے, شراب و شباب کی محفلوں میں گھومتا ہے, اور یہ شخص بھی ایسا ہے کہ تین اماموں کے خلاف اسے اپنی سرگرمیاں جاری رکھی ہے, دسویں امام, گیارہویں امام اور بارہویں امام, ان تینوں کے خلاف یہ عمل کرتا رہا. یہاں تک کہ گیارہویں امام کے زمانے میں جب ان کے آخری فرزند امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت ہوئی ہے. اب حالات بڑے سنگین ہیں, لوگ جانتے ہیں کہ رسول صادق نے اشارہ فرمایا تھا کہ کوئی ایک پیدا ہوگا گیارہویں امام کی نسل سے جو عدل و انصاف قائم کرے گا, ظالم حکومتوں کو ختم کر دے گا. اب ظالم حکومتیں پریشان ہیں کہ اگر وہ فرزند پیدا ہو گیا تو اس سے پہلے ان کو قتل کر دیا جائے. جیسے فرعون کی نظر میں جناب موسیٰ خطرناک تھے اس لیے بچوں کو شہید کروایا گیا, یہی طریقہ اپنایا گیا کہ گیارہویں امام کو تو شہید نہ کروا سکے کیونکہ ماننے والے بغاوت کر دیتے, چاہنے والے بغاوت کر دیتے, وہ آخری موقع آیا شہید کروانے کا, لیکن اس سے پہلے بارہویں امام کی ولادت کا انتظام ہو گیا. اور جب ولادت کا پتہ چل گیا ہے تب گیارہویں امام اتنے مجبور ہیں, اگر بتا دیتے ہیں کہ بارہواں پیدا ہو گیا ہے تو لوگ حملہ کر کے شہید کر دیں گے, نہیں بتاتے ہیں تو خود چاہنے والے نہیں پہچانیں گے کہ بارہویں امام پیدا ہو گئے ہیں. اب کیا کریں؟ امام نے طریقہ اپنایا, دیکھیں ہمارے یہاں بھی ایک چیز کرنا مستحب ہے کہ جب کسی بچے کی ولادت ہو تو عقیقہ کیا جائے، مستحب تعقیدی ہے، اور یہ اتنا مستحب ہے کہ اگر والدین نے میرا عقیقہ نہیں کیا ہے تو میرے لیے مستحب ہے کہ بالغ ہونے کے بعد میں خود اپنا عقیقہ کروں، عقیقے میں جانور قربان کروں. اگر لڑکا ہے تو نر جانور، اگر لڑکی ہے تو مادہ جانور قربان کی جائے، اور اس کے اندر صدقہ نہیں دے سکتے، صدقہ الگ ثواب رکھتا ہے. یا نہ کوئی یہ کہے کہ میں جانور قربان نہیں کروں گا، اتنے ہی پیسے دے دوں گا راہ خدا میں، اس کا وہ ثواب نہیں ہے جو عقیقہ کرنے کا ثواب ہے. گیارہویں امام نے جب عقیقہ کیا تو عقیقہ ایک تھا لیکن 300 جانوروں کو قربان کیا گیا. 300 جانوروں قربان کرنے کے بعد جو گوشت نکلا وہ سارے شیعوں کے اندر تقسیم کیا گیا، اور یہ بھی مستحب عقیقے کے اندر کہ جب جانور قربان کیا جائے تو کم از کم 10 لوگوں کو مہمان بلایا جائے اور ان کو کھانا دیا جائے. اب حساب لگا لیجئے، اگر امام نے اس استباع پر عمل کیا ہوگا تو 300 جانور ہیں، 10 لوگوں تک کھانا پہنچا ہے، 3000 شیعہ نے حیدر کرا تک یہ اطلاع پہنچ گئی کہ بارہویں امام کی ولادت ہو گئی، اور یہ سب کے سب بنی ہاشم کے تھے. اچھا جعفر کو نہیں پتا ہے، جعفر سے مخفی رکھا گیا اور باقی سارے شیعوں کو پتا چل گیا. لوگ یہ سوال کریں گے کیسے نہ کیسے ممکن ہے کہ گھر کے اندر جعفر موجود ہے، انہی کا بھائی ہے، اس کو پتا نہیں ہے اور باقی سارے شیعوں کو پتا چل گیا؟ نہیں. اگر امام کی سیرت دیکھے، سارے آئمہ کی سیرت دیکھے تو پتا چلتا ہے کہ اتنا سخاوت کرنے والے تھے یہ، اتنا لوگوں کو دینے والے تھے یہ کہ کوئی تعجب کی بات نہیں تھی کہ اگر امام 300 جانور قربان کرتے ہیں اور سب کے سب رائے خدا میں قربان کر دیتے ہیں، کوئی تعجب کی بات نہیں تھی. جعفر کو یہ معمولی عمل لگا، اس نے تشویش نہیں کی، اس کی جستجو نہیں کی کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے، لہذا جعفر کو پتہ نہیں چلا اور شیعوں کو پتہ چل گیا. اس کے علاوہ 3000 کلو جانور اس کا گوشت الگ سے تقسیم کیا گیا اور 3000 کلو کی روٹیاں پکائی گئیں اور وہ بھی شیعوں میں تقسیم کی گئی، اور پھر بارہویں امام کی ولادت کا اس طریقے سے لوگوں کو اطلاع پہنچی ہے. یہ بھی عجیب انداز آپ محسوس کریں گے، پہلے امام کی ولادت ہوئی تھی اور پہلے امام کی امامت کے اعلان کا وقت آیا تھا تو دعوت رکھی تھی، بارہویں امام کی ولادت ہوئی، ان کی امامت کے اعلان کرنے کا وقت آیا تو دعوت رکھی. گویا شاید اصول بتانا چاہ رہے ہیں کہ دنیا والوں تک اگر تم پیغام حق پہنچانا چاہتے ہو تو لازم ہے کہ سبیلے بھی لگاؤ اور نیاز بھی کرو. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. دنیا والوں کی نگاہ میں جو چیز اہم ہے اس کی خاطر آئیں گے، اور جب آئیں گے تو لازمی بات ہے پیغام حق سن کر جائیں گے. اس طریقے سے بارہویں امام کی ولادت کی اطلاع پہنچ گئی، لیکن اس کو خبر نہیں تھی. گیارہویں امام کی شہادت واقع ہوتی ہے، شہادت کے فوراً بعد جعفر کھڑا ہو گیا بارہویں امام کا دعویٰ کرنے والا کہ میں بارہواں امام ہوں. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ شہادت ہوئی ہے تو تعزیت بھی کرنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں، ان سے تعزیت بھی کر رہا ہے. کچھ دیر گزری، حکومت بھی ساتھ دے رہی ہے کہ ٹھیک بندہ ہمیں ملا ہے بارہواں امام چننے کے لیے، بارہواں امام اسی کو منتخب کر دیا گیا. کچھ دیر کے بعد ایک تقریب منعقد ہوئی جس کے اندر امامت کا اعلان ہو رہا ہے، اب لوگ امامت کی مبارکباد دینے کے لیے آ رہے ہیں. جعفر کو اس طریقے سے قبول کرنے والے، امام قبول کرنے والے شیعہ موجود تھے، مومن موجود تھے جو بارہویں امام جعفر کو تسلیم کر رہے تھے. میرا سوال صرف اتنا ہے کہ کیا صرف جعفر قصوروار ہے اس غلطی میں، یا وہ شیعہ بھی قصوروار ہیں وہ جو جعفر کو امام مان رہے تھے؟ فرزند رسول صادق امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام شاہ فرماتے ہیں، اور عجیب فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ لولا ان بنی امیت وجدوا من یکتب لهم ویجبی لهم الفی ویقاتل عنهم ویشہد جماعتهم لما سلبون حقنا. سڑے امام شاہ فرماتے ہیں کہ بنی امیہ والے قصوروار تھے، انہوں نے ہمارے خلافت چھین لی، ہمارا حق چھین لیا، قصوروار تھے، لیکن بنی امیہ والے بھی اگر ایسے لوگ نہ پاتے جو ان کی خاطر خط و خطابت کر رہے تھے، جو ان کی خاطر جہاد پر جا رہے تھے، جو ان کی خاطر زکات جمع کر رہے تھے، جو ان کی خاطر جھوٹی گواہیاں دے رہے تھے، اگر ایسے لوگ نہ پائے جاتے تو بنی امیہ والے بھی ہمارا حق نہیں چھین سکتے تھے. یہ جعفر نے جھوٹا دعویٰ کر دیا ہے وہ اپنے مقام پر غلط تھا، بنی امیہ نے جو دعویٰ کیا وہ اپنے مقام پر غلط تھے، لیکن ایسے لوگ جو ان کو ماننے والے تھے، سپورٹ کرنے والے تھے، یہ حقیقت میں غلطی کر رہے ہیں. دیکھیں اس ممبر پہ جو بھی خطیب آتے ہیں، جو بھی عالم آتے ہیں، کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ صحیح طریقے سے بات بیان کی جائے، لیکن کچھ حضرات ایسے ہیں، اور آپ کراچی کے ماحول کے اندر رہتے ہیں، مجھ سے زیادہ واقف ہیں، کسی ممبر سے کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو ہمارے مذہب کے اندر موجود نہیں ہیں، وہ بھی بیان ہو رہی ہیں. صحیح ہے، ان کا قصور ہے، وہ غلط بات بیان کر رہے ہیں، وہ قصوروار ہیں، ان کی گردن پکڑی جائے گی. لیکن صرف وہ قصوروار نہیں ہیں بلکہ ان کو بلانے والے بھی قصوروار ہیں، جو ایسے لوگوں کو عشرہ پڑھوانے کے لیے، ایک مجلس منعقد کرنے کے لیے، ایثار ثواب کی مجلس کے لیے بلا رہے ہیں، یہ لوگ بھی قصوروار ہیں. بلکہ امام کی اگر روایت کی روشنی میں دیکھا جائے کہ بنی امیہ والے ہمارا حق چھین ہی نہیں سکتے تھے اگر یہ لوگ موجود نہ ہوتے جو ساتھ دینے والے تھے. گویا اگر ہم آج کے معاشرے کے اندر دیکھیں تو جملہ یہ بنے گا کہ خطیب غلط خطابت کر ہی نہیں سکتا، مولانا غلط مجلس پڑھ ہی نہیں سکتا جب تک بلانے والے لوگ موجود نہ ہوں جو ان کو بلا رہے ہیں. اور آخری زمانے کے بارے میں ختمی مرتبہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشاع فرماتے ہیں، سیأتی زمان علی امتی لا يعرفون العلماء الا بصوب حسن ولا يعرفون القرآن الا بصوت حسن ولا يعبدون اللہ الا فی شہر رمضان. رسول اللہ شاہ فرماتے ہیں، دیکھیں ان کی نگاہ کہاں تک پہنچی ہے. رسول اللہ شاہ فرماتے ہیں کہ آخری زمانہ میری امت پر وہ آئے گا، انقریب میری امت پر وہ زمانہ آنے والا ہے جب لوگ علماء کو نہیں پہچانیں گے مگر اچھے لباس سے. اچھے لباس سے، اگر محرم کے دن ہیں تو کون سا لباس پہنا ہوا ہے، کوئی شادی کی نکاح کی تقریب ہے تو کون سا لباس پہنا ہوا ہے، سر پہ کیا پہنا ہوا ہے، جسم پر کتنے لباس پہنے ہوئے ہیں، کتنا بھاری ہے جسم، یہ ساری چیزیں دیکھی جائیں گی جب کسی کو مجلس کے لیے بلایا جائے گا. اور اگر میں اس حدیث کو مکمل کروں تو آگے بھی بڑے پیغام ہیں، اور قرآن کو بھی نہیں لوگ پہچانیں گے سوائے اچھی آواز کے. جہاں اچھی آواز آ رہی ہے وہ بہترین قاری ہے، وہ بہترین قرآن پڑھنے والا. صحیح ہے، قرآن کو اچھی تلاوت کے ساتھ انجام دینا مستحب ہے، لیکن صرف قرآن اچھی تلاوت کا نام نہیں ہے. قرآن کے ترجمہ پڑھنے کی کس نے زحمت کی، تفسیر میں جانے کی کس نے زحمت کی. اور اسی طریقے سے آگے فرماتے ہیں کہ لوگ خدا کی عبادت بھی نہیں کریں گے، اگر کریں گے تو رمضان کے مہینے میں کریں گے. کتنی منطبق ہو رہی ہے ہمارے معاشرے پر یہ حدیث، لوگ علماء کو نہیں پہچان سکیں گے. اور پھر حقیقی علماء کے بارے میں بھی رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیأتی زمان علی امتی یفرون من العلماء کما یفر الغنم من الذئب واذا کان کذلک ابتلاهم اللہ بثلاثه اشیاء، الاول یرفع البرکت من اموالهم والثانی سلط اللہ علیہم سلطانا جائرا والثالث یخرجون من الدنیا بلا ایمان. رسول اللہ شاہ فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ میری امت پر ایسا آنے والا ہے جب لوگ حقیقی علماء سے ایسے بھاگیں گے جیسے بھیڑیوں کو دیکھ کر چوپاہے بھاگتے ہیں. ایسے لوگ خوف کھائیں گے، یہ کہیں حلال و حرام کی باتیں ہمیں نہ بتا دے، جو پرانی نمازیں تھی پرانے روزے تھے وہ کہیں قضا نہ کروا دے، جائز اور ناجائز کے بارے میں ایسے مسئلے نہ بتا دے کہ دوبارہ سے وہ عمل انجام دینا پڑ جائے. ان سے تو بھاگو، حقیقی علماء سے ایسے دور بھاگیں گے. اور پھر فرماتے رسول اللہ جب یہ دور آ جائے گا تو پروردگار تین بلاؤں میں اس قوم کو مبتلا کرے گا، اور آپ دیکھ لیجئے تینوں بلائیں موجود ہیں. پہلی بلا، الاول یرفع البرکت من اموالہم، یہ قوم مال کمائے گی، اچھی جاب پر ہوگی، مسلسل ترقی کر رہی ہوگی، لیکن ان کے مال سے برکت ختم ہو جائے گی. آج لوگ پیسہ کما رہے ہیں، زیادہ کما رہے ہیں، لاکھوں میں کما رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی چوری کر دیتا ہے، کئی موبائل چھن جاتا ہے، کئی ویسے کوئی اخراجات بڑھ جاتے ہیں بیماری کی وجہ سے، کسی نے قرض لے لیا ہے، کوئی شادی کا مسئلہ آ گیا، ویسے کوئی مسائل آ گیا، برکت ختم ہو گئی مال سے. یہ جملہ کتنا ہی مرتبہ سننے کو موقع ملتا ہے. دوسری بات، سلط اللہ علیہم سلطانا جائرا، اس قوم پر پروردگار علماء کی بات نہ سننے کی وجہ سے ایک ظالم حکمران بنا دے گا، مسلط کر دے گا. اور یہ تو پاکستان کے معاشرے میں بات سمجھانا کوئی مشکل نہیں ہے، دیکھیں ایران میں یہ نہیں ہے صورتحال، ایران میں لوگ حقیقی علماء سے قریب ہیں، اس لیے وہاں یہ صورتحال نہیں ہے کہ ظالم حکمران حکومت کر رہا ہو. پاکستان میں لوگ حقیقی علماء سے جہاں دور ہیں، اچھا میں آپ کی بات بھی نہیں کر رہا، پورے پاکستان کو آپ دیکھیے، پورے کراچی کو دیکھیے، اندرون کو دیکھیے. اور پھر یہ قرآن مجید کی آیت ہے، کہ جب پروردگار کا عذاب آتا ہے, بلا آتی ہے تو صرف چار لوگوں پر نہیں آتی ہے جو گناہ کر رہے ہیں, اس پوری قوم پر آتی ہے کہ جس کے اندر گنہگار موجود ہوتے ہیں. تو اس پوری قوم پر آ گئی کہ ظالم حکومت کر رہا ہے. تیسری بات, یخرجون من الدنیا بلا ایمان, یعنی دو باتیں تو شروع کی ایسی تھی اگر ہو گئی تو اتنی پرواہ نہیں ہے, اگر انسان مال کماتا ہے برکت رہی ہے تو چلیں پھر بھی زندگی چل رہی ہے, عبادت کر رہا ہے, اعمال انجام دے رہا ہے. اگر ظالم حکومت آ گیا اپنے فرائض انسان انجام دے سکتا ہے. لیکن آخری جملہ اشاء فرمایا یخرجون من الدنیا بلا ایمان, اور یہ حقیقی علماء سے جو دور ہیں یہ دنیا سے جائیں گے ایمان یہی چھوڑ کر جائیں گے. اب کیا بچا انسان کے پاس؟ نہ مال بچا ہے نہ ایمان بچا ہے, حقیقی علماء سے دور ہونے کا نتیجہ یہ ہے. اور کسی نے سوال کیا تھا رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, یہ شخص ایسا تھا اسلام قبول کرتا ہے رسول اللہ کے سامنے اور کہتا ہے کہ جب میں زمانے کفر میں تھا تو میں نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تھا, لوگ گمراہ ہو گئے, اب میں کیسے توبہ کروں؟ دیکھیں جو بھی کافر مسلمان بنتا ہے وہ زمانے کفر کے سارے گناہ دھل کے آتا ہے, کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. مثال کے طور پر 50 برس کے بعد کوئی شخص مسلمان بن گیا تو کیا 50 سال تک جتنی نماز قضا ہوئی تھی ان کی ادائیگی واجب ہے؟ واجب نہیں ہے. جو روزے چھوٹ گئے تھے واجب نہیں ہے, جو واجبات رہ گئے تھے اب وہ واجب نہیں ہے. اب نئی زندگی ملی ہے, اب کوئی گناہ نہ ہو, توبہ خود بخود ہو گئی. یہ آتا ہے کہتا ہے میں اسلام قبول کرتا ہوں, کیا میرے سارے گناہ معاف ہو گئے, توبہ ہو گئی؟ رسول اللہ کا جملہ سنیے, رسول اللہ اشارہ فرماتے ہیں تمہاری توبہ یہ ہے کہ جن جن لوگوں کو تم نے گمراہ کیا تھا اب جا کر انہیں صحیح پیغام پہنچاؤ, اور اگر وہ لوگ مر گئے ہیں تو انہیں زندہ کرو اور پھر صحیح ہدایت کرو. یہ عجیب جملہ ہے, یعنی رسول اللہ نے اشارہ فرما دیا کہ اگر تم نے اتنا بڑا کام کیا, اتنا بڑا شب اٹھا لیا تھا کہ غلط خطیبوں کو ممبر پر بٹھا دیا, انہوں نے گمراہی پھیلا دی, ایسی ایسی باتیں بتا دی جو نماز میں تھی نہیں, ایسی ایسی باتیں بتا دی جو عقائد میں تھی نہیں, اب ان کی گردن تو پکڑی جائے گی, انہوں نے گمراہ کر دیا. لیکن تم نے بلایا تھا ایسے لوگوں کو, اور اگر ایسے لوگوں کا خدا نخواستہ انتقال ہو گیا, ان تک صحیح ہدایت نہیں پہنچی, تو ساتھ ساتھ ہماری توبہ بھی قبول نہیں ہوگی. اتنا اہم مسئلہ بن جاتا ہے غیبت کے زمانے میں. غیبت کے زمانے میں حقیقی علماء کو انسان ممبروں پر لائے, اور پھر زمانے غیبت کے اندر انسان اپنی معرفت جو بڑھا رہا ہے, جو اپنی محبت بڑھا رہا ہے. کل بھی میں نے گزارش کیا تھا کہ معرفت کے کئی درجے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں معرفت کے, خدا کو نہیں مانتے ہیں لیکن ایک آخری شخص کو مانتے ہیں کہ جو عدل و انصاف قائم کرے گا, اس کی معرفت ایسی ہے نام نہیں جانتا وہ کون ہے. کچھ وہ ہے جو اتنا بھی مانتے ہیں کہ وہ خدائی نمائندہ ہے, کچھ وہ ہے جو نام کو بھی جانتے ہیں, کچھ وہ ہے کہ جو یہ بھی مانتے ہیں کہ اس کی ولادت ہو چکی ہے, معرفت کے درجات ہیں. پھر شیان حیدر کرار کے اندر بھی معرفت کے درجات ہیں. کچھ ایسی معرفت رکھنے والے ہیں جو روزانہ دعا سلامتی امام زمانہ پڑھتے ہیں, اور کچھ ایسی معرفت رکھنے والے ہیں جو فقط سلامتی امام زمانہ کی دعا پر اکتفا نہیں کرتے, ان کی سلامتی کے لیے صدقہ بھی نکالتے ہیں. دیکھیں ایک ہے محبت کرنے کا طریقہ, میں نے آپ سے کہہ دیا میں آپ کا دوست ہوں, آپ کو کوئی ضرورت پڑے مجھے کہہ دینا, جب ضرورت پڑ گئی اس کو کہا کہ آج تو میں خود ضرورت میں ہوں, میں خود کہیں سے ڈھونڈ رہا ہوں. یا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم نے ایک اظہار کیا تھا, محبت کا اظہار کیا, اس کے بعد جب موقع ملا اس کو کچھ نہیں دیا. میں نہیں کہہ رہا کہ زمانے کے امام کو ہمارے پیسوں کی ضرورت ہے, لیکن زمانے کے امام کو مشن کو چلانے کے لیے ہمارے پیسوں کی ضرورت ہے. رسول اللہ کو مال خدیجہ کی ضرورت تھی, امام زمانوں کو شیعہ نے حیدر کرار کے مال کی ضرورت ہے. مشن بڑھے گا, مشن ایسے ہی بڑھے گا جب تک ساتھ دینے والے نہ ہوں. امام حسین اگر فقط کربلا کے میدان میں تنہا چلے جاتے ہیں تو شاید کربلا کو اس طرح سے کوئی یاد نہ کر رہا ہوتا, کیونکہ ہر امام کی شہادت اکیلے ہوئی ہے. یہ شہداء کربلا کا گلدستہ تھا جس نے اس واقعے کو عظیم بنا دیا. ساتھ دینے والے ہوں یہ ضروری ہے. چنانچہ زمانے کے امام کی معرفت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان لفظی محبت کرے, دعا پڑھے, یہ بھی محبت ہے. نہیں کہہ رہا یہ محبت نہیں, محبت ہے, لیکن ان کی صحت و سلامتی کے لیے صدقہ نکالے, یہ عملی محبت ہے. ایک ضعیف خاتون تھی, مزے جمکران جایا کرتی تھی. بزرگان بھی جانتے ہیں, حتی نوجوان بھی جانتے ہیں کہ جمکران وہ جگہ ہے کہ جہاں پر زمانے کے امام سے سب سے زیادہ ملاقات ہوئی ہے لوگوں کی. پہلے جب یہ جمکران جایا کرتی تھی, جوان تھی, تو جمکران ایک چھوٹی سی مسجد تھی, لوگوں میں مشہور تھا کہ زمانے کے امام وہاں تشریف لے کر آتے ہیں، لیکن نہ جانے کا راستہ ٹھیک تھا، نہ مسجد ٹھیک تھی، یعنی ٹھیک سے مراد یہ کہ نہ بیٹھنے کی صحیح جگہ، کوئی سہولت نہیں، کوئی انتظام نہیں، یہ حالت تھی. آج آپ جائیں مسجد جمکران میں، قم سے لے کر جمکران تک کا راستہ بہترین بنایا ہوا ہے، بہت اچھی بسز اویلیبل ہیں، اور روزانہ وہاں پر کوئی نہ کوئی پروگرام ہو رہا ہوتا ہے، دعا کا، عمل کا، مجلس کا، کوئی نہ کوئی پروگرام ہو رہا ہوتا ہے. وہ زمانہ وہ تھا، وہ ضعیفہ کہتی ہے کہ جب میں جوانی کے عالم میں جایا کرتی تھی تو مسجد جمکران بند ہوتی تھی، صرف شب جمعہ کھلتی تھی اعمال کے لیے. پھر اب جب ضعیف ہو گئی، دوبارہ جب جمکران جانے کا موقع ملا تو دیکھا کہ ماشاءاللہ بہت رش ہے، شب جمعہ بھی یہ بیان ہوا ہے کہ زمانے کے امام تشریف لاتے ہیں، اسی طریقے سے شب بدھ بھی بیان ہوا ہے کہ زمانے کے امام تشریف لاتے ہیں، دونوں تاریخ ہیں. شب جمعہ گئی اور جا کر جب رش دیکھا تو خود زبان سے جاری ہو گیا الحمدللہ، ماشاءاللہ کیا رش ہے، اتنے عاشق موجود ہیں، ایسی دعا ہو رہی ہے، لوگ گریہ کر رہے ہیں. یہ اعمال انجام دیتی ہے، زیارت آل یاسین پڑھتی ہے، اس کے بعد ایک جگہ پر کونے پہ آ کے بیٹھ جاتی ہے. اب خود یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ میں نے خواب میں یہ بات دیکھی یا بیداری میں دیکھی، لیکن بات یہ دیکھی کہ زمانے کے امام مسجد میں تشریف لے آئے اور زمانے کے امام چل کر آ رہے ہیں، کوئی اٹھ کر تعظیم نہیں کرتا ہے، کوئی احترام نہیں کرتا ہے، کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے کسی کو کہ زمانے کے امام آ رہے ہیں. یہ اپنے مقام سے کھڑی ہو جاتی ہے ضعیفہ. دیکھیں خاتون ہے لیکن زمانے کے امام سے ملاقات ہو رہی ہے. امام یہ نہیں دیکھتے کہ مرد ہے یا عورت ہے، امام دیکھتے کہ صاحب کردار ہے تو ملاقات ہوگی. ضعیفہ سے ملاقات ہوتی اور پھر وہی ضعیفہ جملہ کہتی ہے کہ ماشاءاللہ آپ کے عاشق کو اتنے زیادہ ہو گئے، اتنے زیادہ کثیر تعداد میں لوگ آئے ہیں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے. امام زمانہ جملہ شاہ فرماتے ہیں کہ یہ جتنے لوگ تم دیکھ رہی ہو یہ میری وجہ سے نہیں آئے ہیں. وہ ضعیفہ سن کے حیران ہو جاتی ہے، مسجد جمکران میں لوگ نہ جائیں گے آپ کی وجہ سے تو کس وجہ سے آئیں گے؟ کہا کہ تم میرے ساتھ چلو. اب یہ ساتھ ساتھ چل رہی ہے، زمانے کے امام آگے آگے ایک مومن کو اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم مسجد جمکران میں کیوں آئے ہو؟ کہتے ہیں میرا قرض اب تک ادا نہیں ہوا تھا، میں دعا کرنے کے لیے آیا ہوں کہ کہیں سے قرض کے پیسے مل جائے، قرض ادا کر دوں. سن لیا، آگے چلو. اس سے پوچھا کہ تمہارا کیا مسئلہ ہے، تم یہاں پر مسجد جمکران کیوں ہے؟ کیا میں مولا سے مانگنے کے لیے آؤں کہ میرا کرائے کا مکان ہے ذاتی مکان بن جائے؟ آگے چلے، تم کیوں یہاں پر آئے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میرا بیوی سے جھگڑا ہو گیا تو بات نہیں مانتی ہے، بات کہیں آگے نہ پہنچ جائے، میں چاہتا ہوں کہ زمانے کا کوئی راستہ ایسا نکال دیں کہ پھر صورتحال دوبارہ سے ویسی ہو جائے. مسلسل آگے بڑھتے جاتے ہیں، ہر ایک اب جب بھی پریشانی بیان کر رہا ہے. دیکھیں پریشانی کے وقت بھی امام کو یاد کرنا یہ بھی ایک مقام ہے، صحیح انسان یاد کرتا ہے، جب گرتا ہے یا عالی مدد کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، ضرورت کے وقت یاد کر رہے ہیں. امام نے کہا اب تک تم نے ایسے لوگوں کو دیکھا تھا جو ضرورت کے وقت مجھے یاد کر رہے تھے، اب آگے چلو. آگے چلے، پوچھا کہ تم یہاں پر کیوں آئے ہو؟ کہا کہ اتنا رش ہوتا ہے، اتنا مجمع ہوتا ہے، لوگ باتیں کرنے والے ہوتے ہیں، یہاں سیر و تفریح کے لیے آئے. لوگ مجلسوں میں بھی بہت سارے اس وجہ سے جاتے ہیں کہ جہاں پر رش زیادہ ہو، جہاں کی سبیلیں اچھی ہوں، جہاں کا نیاز اچھا ہو. جمکران میں بھی لوگ اس وجہ سے آئے ہوئے تھے، یہاں سیر و تفریح ہو رہی، بہت اچھی جگہ ہے. اور کچھ آگے بڑھے، کسی سوال کے تم یہاں پر کیوں آئے ہو؟ امام زمانہ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہو. کیا وہ تو کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری یہاں پر ملاقات ہوتی ہے، ہم نے تو کبھی کسی سے قریب ہی نہیں سنا کہ امام زمانہ سے ملاقات ہوئی ہے. سچی بات تو یہ کہ یہاں پر لگتا ہے نہیں آتی، یہ کہنے والے بھی موجود تھے. اور پھر امام اس ضعیفہ عورت کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور پھر کہتے ہیں وہ مسجد میں ایک مومن بیٹھا ہوا ہے، مجھے اس سے ملاقات کرنی ہے. امام جیسے قریب قریب پہنچتے ہیں، دیکھتے اس کی حالت یہ کہ کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے، اور جیسے امام زمانہ کو دیکھا کھڑے ہو گیا اور کھڑے ہو کے مصافہ کرتا ہے، پیروں میں گر جاتا ہے. سر پہ امامہ ہے، سید ہے. مولا کہتے ہیں تم یہاں پر کیوں آئے ہو؟ رو کا جواب دیتا ہے کہ کیا آپ کے علاوہ بھی کوئی کشش ایسی ہے جو مجھے یہاں تک پہنچا سکتی ہے؟ آپ کی محبت کی وجہ سے یہاں پر آیا ہوں. زمانے کے امام کو یاد کرنے کے درجات ہیں، ان کی معرفت کے درجات ہیں. انسان مصیبت کے وقت یاد کرتا ہے، یہ بھی ایک درجہ ہے، لیکن اصل درجہ یہ ہے کہ مصیبت نہ ہو لیکن زمانے کے امام کا خیال ذہن میں رہے. دعائے سلام کی امام زمانہ زیارت کے اندر انسان جب زمانے کے امام کو سلام کر رہا ہو تو یہ ذہن میں رہے کہ زمانے کے امام ہمارے یہاں موجود ہیں، اس لیے سلام کر رہا ہوں. معرفت انسان کی اس طریقے سے بلند ہو جائے. اور دیکھیں معرفت اگر بلند ہو رہی ہے تو غیبت کے زمانے میں وہ انسان کام انجام دے سکے گا جو رسول اکرم نے اپنی حدیث میں شاہ فرمایا. رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من ثبت علی ولایتنا فی غیبت قائمنا اعطاہ اللہ اجر الف شہید مثل شہداء بدر و احد. جو غیبت امام زمانہ کے زمانے میں ہماری ولایت پر ہماری محبت پر یقین رکھتا ہوگا, صرف اتنا کام کرنا ہے, ہماری غیبت پر یقین رکھنا ہے, ماننا ہے ہمیں کہ ہم یہاں پہ موجود ہیں. جو اس طریقے سے یقین رکھتا ہوگا پروردگار صرف اس کے انتظار پر اتنا ثواب دے گا جتنا ہزار شہیدوں کو شہید ہونے کے بعد ثواب دیتا ہے. اور کون سے شہید؟ جنہوں نے جنگ بدر اور جنگ احد کے اندر مقابلہ کیا ہو. وہ شہید ایک مقام پر اور صرف انتظار کرنے والے ایک مقام پر, اتنا ثواب ہے. اور اس غیبت کے زمانے میں کچھ کام جو انسان کو کرنے ہیں, دیکھیں عجیب عجیب باتیں بیان ہوئی ہیں. حالات جو آخری زمانے کے حالات ہیں اس کے حوالے سے بڑی عجیب و غریب باتیں بیان ہوئی. شاید اگر 400 سال کا پہلے کا مسلمان یہ حدیثیں پڑھتا تو سمجھ نہیں پاتا تھا, حتیٰ 100 سال پہلے کا مسلمان پڑھتا تو سمجھ نہیں پاتا تھا. ایک حدیث ہے جس میں ختم مرتبہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی مگر اس وقت کہ جب 5 بچے رکھنے والے لوگ 4 بچوں کی خواہش کریں گے. یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی. اور 4 بچے رکھنے والے لوگ 3 بچوں کی خواہش کریں گے, اور 3 بچے رکھنے والے لوگ 2 بچوں کی خواہش کریں گے, 2 والے 1 بچے کی خواہش کریں گے, اور جس کا 1 بچہ ہوگا وہ یہ خواہش کرے گا کاش میں صاحب اولاد نہ ہوتا. یہ 400 سال پہلے کہاں حدیث سمجھ میں آ سکتی تھی. آج فیملی پلاننگ اتنا بڑا ایک سبجیکٹ بن گیا ہے جس کے بعد آسانی سے یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے. فیملی پلاننگ میں نہیں کہہ رہا کہ بالکل غلط ہے, اس کے اندر حلال راستے بھی حرام راستے بھی. حلال راستوں کو انسان اپنا کر کام کر سکتا ہے, لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ غیبت کے بارے میں جتنی حدیثیں ملی ہیں وہ سب کی سب اتنی پرفیکٹ ہے, اتنی مکمل ہے, کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. اور پھر اسی آخری زمانے کے بارے میں رسول اللہ شاہ فرماتے ہیں ان اخوف ما اتخوف علی امتی من بعد هذه المکاسب المحرمہ والشہوۃ الخفیہ والربا. رسول اللہ خطبہ دے رہے ہیں, 10 ہجری ہے, 10 ہجری سے پہلے کا زمانہ ہے, رسول اللہ خطبہ دے رہے ہیں. فرماتے ہیں مجھے اپنے چلے جانے کے بعد 3 چیزوں کا سب سے زیادہ خوف ہوگا, اور وہ 3 چیزیں آج بہت آسانی سے ہم سمجھ سکتے ہیں. پہلی چیز, مجھے اپنے چلے جانے کے بعد ان لوگوں کا خوف ہوگا جو رزق حرام کمانے والے ہوں گے. دیکھیں رسول اللہ کے بعد جانے کے بعد بہت سارے مسئلے کھڑے ہوئے ہیں. خود خلافت کا مسئلہ بہت بڑا تھا, اس مسئلے کا بھی تذکرہ کیا ہے روایتوں کے اندر, لیکن ساتھ ساتھ دوسرا مسئلہ بھی تھا, لوگ ہاتھ باندھ کے مثال کے طور پر نماز پڑھ رہے ہیں, اذان وہ نہیں دے رہے کہ جو رسول اللہ نے سکھائی تھی, اقامت وہ نہیں دے رہے جو رسول اللہ نے سکھائی تھی, کئی مسائل پیش آ گئے ہیں. لیکن رسول اللہ نے جن مسائل کی طرف اشارہ کیا ہے وہ 3 ہیں. مجھے اپنے چلے جانے کے بعد جس بات کا سب سے زیادہ خوف ہوگا وہ رزق حرام ہے, دوسری بات, اور مجھے اپنے چلے جانے کے بعد جس بات کا خوف ہوگا وہ خفیہ عشق بازی کا. آج یہ کام کرنا کتنا آسان ہے, ایس ایم ایس کے ذریعے, انٹرنیٹ کے ذریعے, اور شاید انٹرنیٹ اور ایس ایم ایس بھی اب یہ شاید پرانی باتیں ہو گئی, پرانی لینگویجز ہو گئی. اس کے بعد آج کل کے دور کے اندر جو نئی ٹیکنالوجیز آ گئی اس کے بعد یہ چیزیں بھی نہیں ہیں. اب تو وائس میسیجز اور وائس چیٹ اور کیا کیا کچھ نیا آ گیا. یہ خفیہ عشق بازی کتنا آسان ہو گیا. اور پھر رسول اللہ شاہ فرماتے ہیں مجھے اپنے چلے جانے کے بعد سود کا بہت خوف ہوگا کہ لوگ سود کمائیں گے. یہ عیسائیوں کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہودیوں کی بات نہیں ہو رہی ہے, ان کی تو کمپنیاں قائم ہیں, لیکن وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں, اہل بیت کے عاشق ہیں, زمانے کے امام کی غیبت پر یقین رکھتے ہیں, وہ سود کے کاروبار میں ملوث ہوں گے. اور سود دیکھیں الگ تذکرہ ہو رہا ہے, رزق حرام کا تذکرہ الگ ہو رہا ہے. رزق حرام کمانے کے بہت سارے طریقے ہیں, انسان رشوت کے ذریعے کماتا ہے, دھوکہ دے کر کماتا ہے, فریب دے کر کماتا ہے, بہت سارے طریقے ہیں, لیکن سود ایسی چیز ہے جس کا تذکرہ الگ کر کے بتا دیا, اس کا الگ سے ایک ڈپارٹمنٹ قائم ہو جائے گا. دیکھیں یہ چیزیں وہ ہیں جو آج کے زمانے میں اہم ترین ہیں. ان چیزوں کی طرف توجہ رکھتے ہوئے انسان دوری اختیار کرے گا تو زمانے کے امام کی غیبت کا حق ادا ہوگا. اور دوری اختیار کرنے کا طریقہ بھی بیان کیا ہے. حدیث کے جملے یہ ہیں, حدیث آج کو زیادہ آگے, لیکن بیان کرنے کا مقصد یہ کہ آج کرنا کیا ہے. آج کے دور کے اندر انتظار کر رہے ہیں تو کرنا کیا ہے. امام شاہ فرماتے ہیں یسیاتی علیکم زمان ان قریب تمہارے اوپر ایک زمانہ آنے والا ہے, لا ینجو فیہ من ذوی الدین, بے دینوں کی تو بات ہی نہیں ہو رہی,
کہہ رہے کہ دینداروں میں سے بھی کوئی نہیں بچ سکے گا, کوئی نجات حاصل نہیں کرے گا, الا من ظنوا انه ابلا, سوائے ان گنے چنے لوگوں کے جن کے بارے میں دنیا والے خیال کریں گے یہ تو بیوقوف ہیں, یہ بچ جائیں گے, یہ آخری زمانے میں بچ جائیں گے. وصبر على نفسه على ان يقال انه ابلا لا عقل له, اور یہ بھی اتنے پاورفل ہوں گے کہ اس بات پر صبر کریں گے کہ لوگ ہمیں بیوقوف کہتے ہیں کہیں, لیکن ہمیں اپنے راستے میں رہنا ہے, ہمیں یقین ہے کہ زمانے کے امام موجود ہیں. یعنی اپنے دوسرے جملوں کا اگر میں استعمال کروں تو اتنے ڈھیٹ ہوں گے اپنے عقیدے کے اندر کے تبدیل نہیں ہوں گے, انتہا پسند ہوں گے اپنے عقیدے پر, یہ تبدیل نہیں کریں گے اپنا عقیدہ, یہ لوگ نجات پا جائیں گے. بس نجات کا راستہ بیان ہوا انشاءاللہ کل کی گفتگو میں. زمانے کے امام کے بعد جو حالات پیش آئے اس کے اندر ان کی والدہ کا بھی بہت تذکرہ ہے, اور ان کی والدہ کے توسط سے دعائیں ایسے قبول ہوتی ہیں کہ کچھ دعائیں بی بی نرجس سے خاتون کے وسیلے کے بغیر قبول نہیں ہوتی ہیں. انسان نے کیا کچھ زندگی میں انجام دیا ہے اس کو بھول جائے, اب کیا انجام دینا ہے وہ ذہن میں رکھے, اب کس طرح کی زندگی گزارنی ہے, وہ کیا انجام دیا بھول جائے. توبہ کا راستہ دروازہ کھلا ہے, اور جس طریقے سے حسین کا دروازہ حر کے لیے کھلا تھا, زمانے کے امام کا راستہ ہمارے اور آپ کے لیے کھلا ہے. حر کوئی معمولی مجرم نہیں تھا, بہت بڑے بڑے جرائم کیے تھے اس نے, بہت بڑے بڑے گناہ کیے تھے, لیکن دیکھیں جتنا بڑا انسان مجرم ہوتا ہے اتنی بڑی سفارش چاہیے ہوتی ہے. اور جتنا بڑا مجرم تھا, حسین نے سفارش کے لیے اپنی ماں زہرا کا رومال اس کی جبین پر باندھ دیا, اب اس کی سفارش کو کوئی رد نہیں کر سکتا. حور کے جرائم کیسے ہیں, مولا حسین کا قافلہ جب جا رہا تھا کوفے کے راستے کی طرف, کوفے سے ذرا ہٹ کر جا رہا تھا, حور درمیان میں آ گیا, ایک لشکر آیا ہے, ہزار لوگوں کا لشکر ہے, اور اس لشکر کو جب مولا حسین نے دیکھا کہا کہ گرد و غبار کیوں اٹھ رہا ہے, لشکر قریب آیا, حور کا لشکر تھا, اور آتے ہی کہا حسین کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر کہتے ہیں حسین ہم آپ کو کوفہ لے جائیں گے, کیونکہ ابن زیاد نے بلایا ہے کہ حسین کو بلاؤ, ہم اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں, میں آپ کو کوفہ لے جاؤں گا. حسین نے اس بات کا جواب تو بعد میں دیا, پہلے کہا یہ جو جرت کی تھی اس کے بارے میں کہا, اے حور اس جرت کرنے پر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. یہ جملہ ہمارے اور آپ کے لیے شاید معمولی جملہ ہو, لیکن عربوں کے اندر یہ ایک ایسا جملہ تھا جس کا مطلب یہ ہے کہ تم مر جا, تم نے اتنی بڑی گستاخی کی ہے, میرے گھوڑے کی لگام پکڑی ہے, تم مر جا, تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. مولا حسین نے تو جملہ کہہ دیا, حور اوپر دے کر یہ کہتا ہے کہ آقا حسین آپ نے میری ماں کا نام لے لیا, لیکن میں آپ کی ماں کا نام کیسے لوں, آپ کی ماں کا نام تو میں بغیر وضو کے نہیں لے سکتا. مولا نے محسوس کر لیا اس کے دل کے اندر محبت ہے, ایک چنگاری موجود ہے, اس کو شعلہ بنانا ہے. مولا نے حور کے گھوڑے کو سیراب کیا, حور کے لشکر کو سیراب کیا, اور پھر آگے بڑھے. حور نے اب یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ مولا کو نہ کوفہ لے کر گیا اور نہ جہاں مولا جانا چاہتے تھے وہاں جانے کا حکم دیا, ایک پیرل طریقے سے چلتے جا رہے ہیں, حور کا لشکر بھی جا رہے ہیں, فوج حسینی بھی جا رہی ہے. ایک مقام آ گیا جس مقام کا نام تھا کربلا, وہ کربلا کا مقام آیا, فرات بہ رہا تھا, بہتی ہوئی فرات کو دیکھ کر حور نے کہا کہ ہمارے خیمے یہاں لگیں گے, حسین آپ اپنے خیموں کو دور لگا لیجیے. آقا حسین ایسے رحمت للعالمین کے بیٹے تھے, حور کی بات مان لی, تم یہ کہتے ہو کہ تمہارے خیمے یہاں لگیں گے, ہم اپنے خیموں کو دور کر لیتے ہیں. پانی لانے لے جانے کے لیے بھیجا کرتے تھے, اب تک پانی آ رہا تھا, دیکھیں حور کے جرائم کیسے کیسے تھے. پھر کچھ دنوں کے بعد حور خط لکھتا ہے ابن زیاد کو, ہم نے حسین کو روک لیا ہے, اب ظالموں کی ضرورت ہے, اب لوگوں کی ضرورت ہے جو حسین کو قتل کر سکے. اب حرملہ آتا ہے, شیمر آتا ہے, عمر سعد آتا ہے, پورا لشکر لے کر آ رہا ہے. یہ لشکر کس کے کہنے پر آئے ہیں, حور کے کہنے پر آئے ہیں. سات محرم کی تاریخ آتی ہے اور حسین کے بچوں پر پانی بند کر دیا جاتا ہے. سات محرم کو جو پانی بند کیا گیا ہے اس میٹنگ کے اندر بھی حور شریک ہے. آٹھ محرم گزرتی ہے, نو محرم کی تاریخ آتی ہے, جنگ کا آغاز ہو جاتا ہے. جنگ ہو رہی ہے، ہور کون سے لشکر میں؟ ہور یزید کے لشکر میں.
لیکن ہور کی قسمت یہ تھی کہ ہور نے اس جنگ میں کسی کو قتل نہیں کیا، ورنہ اس جملے کے اندر آ جاتا کہ لعن اللہ امتا قتلت کا ولعن اللہ امتا ظلمت کا، خدا لعنت کرے اس امت پر جس نے قتل کیا، خدا لعنت کرے اس امت پر جس نے ظلم کیا. اور بس اب 10 محرم کی تاریخ گزری ہے، رات گزری ہے، صبح کا سورج نمودار ہوا ہے، یا ہور کی قسمت کا سورج بھی نمودار ہو گیا. 10 محرم، دیکھیں 7 محرم سے لے کر 10 محرم تک جو پانی بند کیا گیا ہے، الاتش الاتش کی صدائیں بلند تھی، لیکن 10 محرم کو صدائیں اتنی بلند ہو گئی تھی کہ ہور کے کانوں سے ٹکرانے لگی تھی. اب ہور ایک دہشت محسوس کر رہا تھا، اور ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ کسی بی بی کی آواز آئی، اے ہور میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کہیں کوئی عورت نظر نہیں آئی، سمجھ گیا یہ ضمیر کی آواز تھی اور یہ بنت رسول کی آواز تھی جو کہہ رہی تھی کہ حسین نے تیرا کیا بگاڑا ہے. اور سمجھ گیا اگر آج کے دن نہ بدلا تو ساری زندگی پچھتاؤں گا. اس نے اپنے بیٹے کو بلایا، اپنے غلام کو بلایا، اور امام حسین کی طرف جا رہا ہے. کتنا بڑا مجرم ہے، کتنا بڑا خطاکار ہے، لیکن اس بات کا یقین ہے کہ اگر حسین کے پاس پہنچوں گا حسین میری توبہ کو قبول کر لیں گے. اپنے غلام اور بچے کو ساتھ لیا اور فوج حسینی کی طرف گیا. ابھی فوج حسینی کی طرف جا رہا تھا، 10 محرم کی تاریخ ہے، حبیب نے دیکھ لیا کہ کوئی دشمن کے لشکر سے ہمارے پاس آ رہا ہے، فوراً سے آواز بلند کی، اے اصحاب حسینی، اے انصار حسینی، بنی ہاشم کو اپنے نرگے میں لے لو، دشمن کی طرف سے کوئی سپاہی آ رہا ہے، کہیں کوئی وہ نقصان نہ پہنچا دے. اور بنی ہاشم میں سے حضرت عباس سے آواز بلند کی، اے بنی ہاشم کے جوانوں، حسین کو اپنے نرگے میں لے لو، کوئی تیر حسین کی طرف نہ آ جائے. اور یہ ایسا دشمن تھا جو چلتا ہوا چلا آ رہا ہے. ایک مقام پر آ کے رک گیا اور گھوڑے سے اتر کر اپنے بیٹے کو کہتا ہے، میرے ہاتھوں کو اب اس طرح سے باندھو جیسے قیدیوں کے ہاتھوں کو باندھا جاتا ہے. ہور کے ہاتھ باندھے ہوئے اور اب ہور چلتا جا رہا ہے، آنکھیں بند ہیں یا آنکھوں پر پٹیاں ہیں، چلتا جا رہا ہے. اور اب اس کا بیٹا رپورٹنگ کر رہا ہے. ہور کا بیٹا بتاتا ہے، بابا ہور اب حبیب آ گئے، بابا ہور اب مسلم آ گئے، بابا ہور اب عباس آ گئے، بابا ہور اب علی اکبر آ گئے، بابا ہور اب حسین آ گئے. جیسے ہی نام حسین سنا، ہور نے آنکھوں کو کھولا اور فوراً سے حسین کے قدموں پر پیروں کر اپنے سر کو رکھ دیا، اور فقط اتنا جملہ کہا، کوئی لمبی بات نہیں کی، فقط اتنا جملہ کہا، اخطأت یا ابن رسول اللہ، اے رسول کے فرزند میں نے خطا کر لی، اے رسول کے فرزند میں نے گناہ کر لیا، اے رحمت للعالمین کے نواسے، کیا میرا گناہ بخشا جا سکتا ہے؟ یہ حسین کا ظرف تھا کہ ہور کو اپنے سینے سے لگا کر 3 جملے کہیں. ہور کو پہلا جملہ کہا، یا ہور انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے ہور تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. جیسے ہی لفظ اخی سنا، علی اکبر آگے بڑھے، کہا چچا جان سلام قبول کیجئے. قاسم آگے بڑھے، کہا چچا جان سلام قبول کیجئے. اور محمد آگے بڑھ کر مامو جان سلام قبول کیجئے. ہور شرمندہ ہو رہا ہے، اور وہاں حسین کی زبان سے دوسرا جملہ نکلا، کہا ہور حسین کو بڑی خوشی ہوئی، تو نے دشمن کے لشکر کو چھوڑا اور ہمارے لشکر میں آ گیا. اور تیسرا جملہ جو ہور کو کہا، ہور مچل گیا، برداشت نہ کر سکا. حسین نے کہا، اے ہور، لیکن حسین دوسرے شرمندہ ہے، کل جب تو دشمن بن کر آیا تھا میرے پاس اتنا پانی موجود تھا، تیرے گھوڑوں کو بھی سیراب کیا تھا، لیکن آج ہور جب تو بھائی بن کر آیا ہے، زہرا کے لال کے پاس ایک قطرہ آب موجود نہیں ہے، کتنی مہمان نوازی، تیری مہمان نوازی کر سکے. ہور نے باتیں سنی اور شرمندہ ہونے کے بعد کہا، مولا میں آپ پر قربان ہونا چاہتا ہوں، لیکن چاہتا ہوں کہ پہلے بیٹے کا غم دیکھ لوں، آپ مجھے اجازت دیجئے کہ بیٹے کو روانہ کر دوں. آقا حسین نے اجازت دی، بیٹا چلا اور جہاد کرنا شروع کیا. ہور کا بہادر بیٹا تھا، بہترین جہاد کیا، لیکن جہاد کرنے کے بعد جب پشتے پر سے زمین کربلا پر آیا، آواز دی، یا بتاؤ
ادرکنی بابا میری خبر لیجئے، میری مدد کو آئیے، اور اپنا مقام سے کھڑے ہو گئے، جانا چاہتے تھے، حسین نے ہر کو روک دیا اور دو جملے کہے، پہلا جملہ کہا اے ہر تو یہاں ہمارا مہمان ہے، ہم مہمان کو یہ زحمت نہیں دیتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کا لاشا اٹھائے، اور دوسرا جملہ کہا اولاد والے محسوس کریں گے، دوسرا جملہ کہا اے ہر تو اپنی عمر دے، تو بوڑھا باپ ہے، وہ جوان لاشا ہے، بوڑھا باپ کبھی جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھایا کرتا۔ بس یہ جملہ حسین نے ہر کو کہہ دیا اور یہ کہہ کر آگے بڑھ گئے، لیکن جملہ محفوظ ہو گیا، جملہ مختل میں محفوظ ہو گیا۔ میں کہوں گا آقا حسین آپ نے ہر کے بیٹے کا اتنا خیال رکھا، لیکن جب علی اکبر پشتے پر سے زمین کربلا بھرا ہے، کون تھا جو علی اکبر کو اٹھاتا؟ ایڑیوں کے بل حسین پہنچے، علی اکبر کی گردن میں ہاتھ رکھا، علی اکبر کے پیروں پر ہاتھ رکھا، یا علی مدد کہہ کر اٹھانا چاہا، لاش اٹھ نہ پائے، بچے خیموں سے باہر آئے، کہا چچا جان ہم لاش کو اٹھائیں گے، مامو جان ہم لاش
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ أَيَّامُ الْقَلْبِ يَنْقَلِبُونَ۔ پالنے والے تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اس گریہ امام حسین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پالنے والے بحق محمد و آل محمد، اس مجلس کے طفیل ہمارے ساتھ کا گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما، ہمیں اس زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو زندگی تیری خوشنودی کے مطابق ہو۔ پالنے والے بحق محمد و آل محمد، جو رزق حلال کی پریشانی میں مبتلا ان کے لیے رزق حلال عطا فرما، جو رزق حلال کما رہے ان کے رزق میں برکت و وسعت عطا فرما، مریضوں کو بیماروں کو شفائے کل نصیب فرما، جو زیارات کے متمنی ان کو ان سے مشرف فرما، ہم سب کو زیارت کربلا معلا نصیب فرما، ہم سب کو زیارت جنت البقیع نصیب فرما۔ پالنے والے علماء کرام مراجین وزام کی حفاظت فرما، ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے عاشقین محبین سچے چاہنے والے اور ماننے والوں میں سے شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، برحمتک یا ارحم الراحمین۔